بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے۔ نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پروگرام اسلام پلس نشر ہوگا، اور یہی پروگرام یعنی اسلام پلس ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی و پیش رفت میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی جا رہی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کورونا سے متعلق شفاف اطلاع رسانی پر انسداد کورونا قومی کمیٹی کی تعریف کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی شکست سے دوچار رہی ہے۔ اور پاکستان میں 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج پر حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلباء کی اسلامی تنظیموں کے سالانہ کنونشن کے نام اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی و پیش رفت میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی جا رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ نے اپنے اس تحریری پیغام میں فرمایا کہ کورونا جیسی وبا کے دوران نوجوانوں کا کردار ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کے دیگر مسائل کی طرح کورونا کے معاملے میں بھی ملک کے نوجوانوں کی ولولہ انگیز کوششیں کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ نے فرمایا کہ یہ اسلامی انقلاب کے قابل فخر کارناموں میں سے ایک ہے کہ اس نے ملک کے اہم ترین اور بنیادی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے لائق اور باصلاحیت نوجوانوں پر اعتماد کیا اور ان کے دلوں میں ملک کے بنیادی مسائل میں کردار ادا کرنے کا احساس پوری طرح اجاگر کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے عزیز طلبہ و طالبات اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور خود کو زیادہ سے زیادہ علمی، دینی اور اخلاقی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے ملک کی ترقی و پیش رفت میں کردار ادا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کورونا سے متعلق شفاف اطلاع رسانی پر انسداد کورونا قومی کمیٹی کی تعریف کی ہے۔ انسداد کورونا قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے شروع ہی سے کورونا کے اعداد و شمار کے سلسلے میں شفافیت کا مظاہرہ کیا ہے اور عوام کو صحیح اور بروقت معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر انسداد کورونا قومی کمیٹی کے ارکان اور ملک بھر میں کورونا کے خلاف مہم میں مصروف طبی عملے اور ڈاکٹروں کی خدمات کو بھی سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران انسداد کورونا کمیٹی اور ہمارے ڈاکٹروں نیز نرسوں نے حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کی ہے جو عظیم کارنامے کے طور پر یاد رہے گی۔ انہوں نے بعض بیرونی حلقوں کی جانب سے ایران میں کورونا کے اعداد و شمار کے بارے میں کیے جانے والے پروپیگنڈے کو بھی سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی شکست سے دوچار رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی امریکہ کی سابق ٹرمپ حکومت کی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران ایران کے خلاف اس پالیسی پر عمل کیا جاتا رہا، تاہم دباؤ کا یہ ہتھ کنڈا ناکام ثابت ہوا اور مسائل و مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوتا رہا، اس لیے کہ اس دوران ایران نے کافی مقدار میں ایٹمی ایندھن تیار کیا۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے غیر سرکاری اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کا دعوت نامہ موصول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تین یورپی ملکوں روس اور چین نیز ایران کی شمولیت سے تشکیل پانے والے اس اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان میں دو قومی اور دو صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج پر حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان میں دو قومی اور دو صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہوئے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہفتے کو کیا گیا، تاہم سیالکوٹ ڈسکا کی نشست کے نتائج متنازع بن گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے این اے 75 کے نتیجے کو روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ڈسکا الیکشن کے نتائج میں غیر ضروری تاخیر اور پولنگ افسران کے لاپتہ ہونے کے پیش نظر نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے۔ اس درمیان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے این اے 75 میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ ڈسکا میں پولنگ کا عمل انتہائی سست رکھا گیا، اس لیے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیٹ کی خاطر دو قیمتی جانیں چلی گئیں۔ دوسری جانب حکومت نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ڈسکا میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور اپوزیشن عوام کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں مسجد شیخ الاسلام کا افتتاح ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری کی دل نشین تلاوت سے کیا گیا ہے۔ ایرانی اسلامی فن تعمیر سے مزین لاہور کی مسجد شیخ الاسلام کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایران کے عالمی شہرت یافتہ قاری الحاج کریم منصوری نے تلاوت کلام اللہ مجید کے ذریعے اس مسجد کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایران کے نائب سفیر محمد سرخابی اور لاہور میں ایرانی قونصل محمد رضا ناظری اور خانہ فرہنگ لاہور کے ڈائریکٹر جعفر روشناس بھی موجود تھے۔ اگرچہ اس مسجد کی تعمیر 1987 میں مکمل مکمل ہو گئی تھی، تاہم اس کی تزئین و آرائش پر کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے، اور اس مقصد کے لیے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ طاہر القادری نے ایران اور ترکی سمیت متعدد اسلامی ممالک کے دورے کیے تھے۔ مسجد شیخ الاسلام کی تزئین و آرائش میں ایران، ترکی، مراکش اور سمرقند کی مختلف مساجد کی تزئین و آرائش سے کام لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران کسانوں کی ایک مہا پنچایت میں کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی نے حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک طرف جہاں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک جاری ہے، وہیں کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے مغربی اتر پردیش کے علاقے بگھرا میں کسان پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرکز کی نریندر مودی حکومت گزشتہ 90 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا درد سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دنوں سے لاکھوں کسان ملک کے دارالحکومت دہلی کے باہر بیٹھے ہوئے جد و جہد کر رہے ہیں اور 215 کسان شہید ہو چکے ہیں۔ پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ قومی دارالحکومت کی سرحدوں کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے جیسے ملک کی سرحد بی جے پی حکومت نے 3 زرعی قوانین بنائے ہیں، جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسانوں کے حق میں ہیں، جبکہ کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہیں منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر مذمتوں کے باوجود میانمار کے فوجی حکمران جمہوریت کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کو مسلسل سرکوب کر رہے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کی عالمی مذمتوں کے درمیان فوجی حکمرانوں کے پرتشدد اقدامات کے نتیجے میں پہلی موت واقع ہوئی ہے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے مظاہرین کی سرکوبی کے دوران ہلاک ہونے والی 20 سالہ لڑکی مظاہرین کے لیے جمہوریت کا استعارہ بن گئی ہے۔ میانمار میں مسلسل 6ٹے دن بھی انٹرنیٹ سروس رات بھر معطل رہنے کے بعد صبح بحال کی گئی ہے، جبکہ آزاد انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کو تمام زبانوں میں فلٹر کیا جا رہا ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق پچھلے 6 ہفتے کے دوران کم سے کم 550 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو حکمران جماعت لیگ فار ڈیموکریسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے حکمران آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ انصار اللہ کے سیاسی دفتر کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں صوبہ معارب میں مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر سعودی جنگی اتحاد اپنے حملے روک دے تو صوبہ معارب میں فوج اور عوامی رضاکار فورس بھی اپنی پیش قدمی روک دے گی۔ اس سے پہلے انصار اللہ کے سینئر رہنما محمد البغیتی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ معارب میں یمنی فوج کی پیش قدمی جاری ہے، تاہم اگر جارہ ممالک یمن کے خلاف اپنی جنگی مشینری کو لگام دے دیں اور تمام محاذوں پر حملے بند کر دیے جائیں تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یمن کے خلاف جنگ میں مصروف جارہ سعودی اتحاد کے اہم کمانڈر اس وقت معارب میں موجود ہیں، لیکن حتمی اور فیصلہ کن فتح یمنی عوام کی ہوگی اور جارہ قوتوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ دنیا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی بہت طویل سفر طے کرنا باقی ہے۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں کہا کہ ہم کورونا کے خلاف جنگ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس وبا میں مبتلا ہونے والوں اور ہلاکتوں میں کمی آ رہی ہے، اور اب ہمارے پاس طاقتور طریقے ہیں جس کا ہم 1 سال پہلے تک تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے زور دے کر کہا کہ تمام ممالک کی حکومتوں کو اس وبا کے خلاف متحد ہونا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ممالک کو کورونا ویکسین ملے جو اس وبا کو ختم کرنے اور جان بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، یمن کے صوبہ معارف کے آپریشن کے متعلق امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں کا ایک جیسا موقف سامنے آیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں نے یمنی افواج سے مطالبہ کیا ہے کہ معارف کو آزاد کرانے کا آپریشن روک دیا جائے۔ جب ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار علی رضا الوی سے اقوام متحدہ کے اس بیان کے بارے میں سوال کیا تو ان کا کہنا تھا،
جی وہ چیزیں تو میں جیسے پہلے عرض کیا تھا وہ داعش اور سعودی عربیہ کے تعلق کے حوالے سے، تو یہ بھی بات کوئی اسی طرح کی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہی چھٹنے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر سے گرد جو ہے اسی طرح ہی ہٹنی ہے کہ یہ ہم تو مدتوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے بنیادی طور پر وہ کوئی مساوات کا یا کوئی انصاف کا یا کوئی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا، انصاف کی بنیادوں پر سیٹل ڈاؤن کرنے کا فورم نہیں رہا۔ اقوام متحدہ نے ہمیشہ امریکہ کی باندی کا کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ ان کے مفادات کو تحفظ دیا ہے۔ انہوں نے کوئی بھی آج تک دیکھ رہے ہیں جب سے اپنے وہ آئے ہیں وقوع پذیر ہوئے ہیں، جب سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اس ادارے کی پہلے ایک نام سے پہ دوسرے نام سے بنانے کی ضرورت پڑی، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے ہمیں ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب ضرورت پڑی تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اقوام متحدہ کا جنگ رکوانے میں کیا کردار رہا ہے، افغانستان جنگ روکنے میں کیا کردار رہا تھا، عراق جنگ روکنے میں کیا کردار رہا، جنگ کے لیے کیا کردار رہا، اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا کردار رہا، فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کردار رہا، بحرین میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا اقوام متحدہ نے، تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خاص طور پر مسلمانوں سے وابستہ جو بھی مسائل ہیں وہاں ان کو گہری نیند آ جاتی ہے، وہ خواب خرگوش میں سو جاتے ہیں اور ان کو بالکل اس بات کا کوئی ان کا شعور اور کوئی ادراک جو ہے ان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ اگر تعصبات کی بات کیجیے، اور حالانکہ کہتے ہیں بڑی ماڈرن دنیا ہے، بڑی تہذیب یافتہ دنیا ہے، بڑی مہذب دنیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسی مہذب دنیا ہے کہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عیسائی آبادی کا مسئلہ ہے تو وہ تو فوری طور پر حل ہو جاتا ہے، لیکن بوسنیا کے مسائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل ہوں تو وہ حل نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ اب بھی ادھر آ گیا ہے، یہ تمہید باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تو ماضی میں بھی یہی کردار رہا ہے اور یہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک جو جارے ہے، حق تو یہ ہے کہ آپ جارحین کو کہیں کہ جناب آپ کی یہ زمین نہیں ہے، آپ کی سرزمین نہیں ہے، آپ کا یہ علاقہ نہیں ہے، آپ کا قبضہ یہاں بنتا نہیں ہے، جارحیت ہے جو ہے وہ روا نہیں ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں سے خود چھوڑ جانا چاہیے امن و سلامتی کے ساتھ، بغیر کشت و خون کیے، بغیر نقصان کیے، بغیر آپ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، چلے جی ٹھیک ہے ہم آپ کی کمزوریوں کو مان لیتے ہیں، ہم آپ کی مجبوریوں کو بھی مان لیتے ہیں، ہم آپ کی ان مجبوریوں کو بھی مان لیتے ہیں کہ امریکہ کا آپ کے اوپر دباؤ ہے، ہم آپ کی یہ مجبوریاں بھی مان لیتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ جنگی معیشت ہے اور وہ دنیا کو اسلحہ بیچنے پہ منحصر ہے اور اس کے وہ سوٹ ہی یہی کرتا ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں اور فسادات ہوتے رہیں۔ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بائیڈن نے آنے کے بعد بھی یہ بات کر دی کہ ہم ضرورت کا اسلحہ دیتے رہیں گے، حالانکہ ہمیں امید تھی کہ ٹرمپ جیسے پاگل کے جانے کے بعد بائیڈن جو نسبتاً بہتر انسان ہے کہ یہ کوئی اچھی حکمت عملی لے کے آئے گا، لیکن بائیڈن بےچارا اکیلا بھی کیا کرے، پینٹاگون نے جو اس کو دینا ہے مشورہ، جو پالیسی ہے اسی پالیسی پہ اس نے بھی عمل کرنا ہے۔ خیر تو یہ ساری باتیں کہ اس کا ان اسلحے کا بہترین خریدار جو ہے ان کی مجبوری ہے اور اس کو اس کے ساتھ ان کا لے کے چلنا ان کی ضرورت، ان کی مجبوری اور ضرورت ہے۔ اس بنیاد پہ جب یہ دونوں اتحادی پھر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں یمن کے معاملے پر تو پھر یہ اس طرح اس کی سپورٹ کے لیے پھر اقوام متحدہ چلا آتا ہے اور بالکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو چیز سجیشن اس میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں بھی جو لوگ یمن کے ان معاملات پہ جن کے دل دکھی ہیں، جو یمن کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یمن کے مظلوم لوگ اور حوثی اور جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے، اپنے ملک کی عورتوں کے لیے، اپنی عفت ماب خواتین کے لیے، اپنی بستیوں کے لیے، اپنے اجناس کے لیے، اپنے پھلوں کے لیے، اپنے دریاؤں کے لیے، اپنے پہاڑوں کے لیے، اپنے میدانوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو جو لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کہ اس معاملے کو بھی بہرحال عالمی سطح پر اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. ایک میں ہی تو نہیں، طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. آپ کی شان بڑی، ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب. دل نے لبیک کہا، اب یقین مجھ کو ہوا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین اکرام، اسلام بڑی عظیم نعمت ہے. انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خداوند عالم نے یوں تو اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، کہ خود کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اسلام ہے. اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے خداوند عالم نے جس کو اپنے قرب تک پہنچنے کے لیے، یعنی جو انسان کا مقصد خلقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ معین کیا۔ انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اسلام بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کی معرفت کے مختلف ذریعے ہیں۔ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کے لیے اسلام پلس کے نام سے، تاکہ آپ کے سامنے اسلام کے جو حقیقی معارف ہیں وہ پہنچا جا سکے، اور جو ہماری زندگی میں مشکلات سامنے آتی ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، وہ اعتقادی ہوں، وہ احکام کے حوالے سے ہوں یا دوسرے زمینے کے حوالے سے، تو ان کا ہم حل نکال سکیں اسلام کے ان بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے۔ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمارے ماہرین جو اسلامیات کے ماہرین ہیں اور حوزہ علمیہ قم کے ماہرین ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں کہ اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک۔ فی الحال اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیکھیے یہ جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے یہ ہے اخلاق کا حصہ۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا اخلاق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اخلاقی بیماری کے کسی کے مرتکب ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جرم ہے، ہم اس کو انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کے نزدیک ہوں۔ اسی کے پیش نظر ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں اور اس میں ہمارے مہمان جواب دیں گے۔ تو آج جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں اخلاق کے حوالے سے، وہ نعیم حیدر صاحب نے سوال کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کا جواب جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ دے رہے ہیں، تو مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے شرح صدر، اس کے معنی یہ ہے کہ شرح یعنی کشادہ، صدر یعنی سینہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں شرح صدر کے۔ بعض لوگوں نے کہا شرح صدر سے مراد برداشت کرنے کی طاقت، تحمل کی طاقت، اسے صدر شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ جب جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ پر جب طور پہ وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں مصیبتوں کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں، بنی اسرائیل کو، فرعونوں کو، سب کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں۔ تو ایک معنی شرح صدر کے تحمل اور برداشت کرنے کے، ایک معنی شرح صدر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی استعداد ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ معرف حق کو وہ قبول کر سکے، علم کو وہ قبول کر سکے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس کے تین مرحلے ہیں شرح صدر کے، ایک نور عقل ہے جو ابتدا میں ہوتا ہے، پھر نور علم ہے جو وسط میں ہوتا ہے، پھر نور عرفان ہے جو انتہا میں ہوتا ہے، یعنی پھر معرف حق انسان کی سمجھ میں آتے ہیں، حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، انسان یقین کی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تو نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کسی کے لیے ہوا مسخر کر دی، کسی کا عصا معجزہ بن گیا، ہمیں شرح صدر عطا فرما، یعنی ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی ہماری روح، ہماری عقل، ہماری روح اتنی وسیع ہو جائے کہ ہر طرح کے معارف اس میں سما سکیں، ہر طرح کا علم اس میں سما سکے۔ پروردگار نے نبی کی دعا قبول کی، علم نشرہ لکا صدرکا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اتنا زیادہ کشادہ کیا، اتنا زیادہ کشادہ کیا کہ ہر طرح کا علم، ہر طرح کی معرفت ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سما دی گئی۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
ناظرین شرح صدر کے حوالے سے آپ نے جانا کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے، اسی طریقے سے سوال بھی بہت اہم تھا۔ اور یہاں پر جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ہے منظور علی صاحب کا، پاکستان سے ہے۔ ہم منظور علی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا سوال بھیجا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے، اور ناظرین ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ہم دوسرے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے سوالات ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجیں تاکہ آپ کے سوالات خود آپ کی تصویر کے ساتھ اور آپ کی آواز میں ناظرین تک پہنچیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پہلے یہ سوال دیکھتے ہیں اسکائپ کے ذریعے، منظور علی صاحب نے بھیجا ہے، سوال خود انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان جواب دیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منظور علی اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انسانوں کی آزمائش کیسے کی جاتی ہے، ذرا اس بارے میں تفصیل کریں، وضاحت کریں، مہربانی کر کے۔
جی، اس حوالے سے قرآن کی صریح آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر آپ معروف اور مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے بھی، خدا و متعال فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور انسان کی آزمائش کریں گے، انسانوں کی آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے انسان کے ایسے حالات ایجاد ہوں گے کہ عام انسان اس سے خائف ہوگا، ہم دیکھیں گے یہ شجاع ہے یا نہیں ہے، راہ خدا میں استقامت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا امتحان کریں گے۔ صرف لک لکئی زبانی کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، وہ کافی نہیں ہے، امتحان اور آزمائش سے اگر یہ صحیح طریقے سے گزرے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور صحیح ہوگا۔ اسی طرح والجوع، بھوک کے ذریعے اس کا امتحان کریں گے، کوئی قحط ٹائپ کی کوئی چیز آئے گی۔ دیکھیں، جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو ہر کوئی مومن بن سکتا ہے، لیکن مشکلات میں جو ہے صحیح مومن کا پتہ چلتا ہے۔ ونقص من الاموال، اسی طرح اس کے مال کو اس سے چھین کے اس کے اندر نقصان ایجاد کر کے ہم اس کا امتحان کریں گے۔ والانفس والثمرات، اس کے عزیز و اقارب کے موت کے ذریعے، اور اسی طرح پھلوں کے اندر بعض اوقات اس کے باغ ہیں، اس کے جو درخت ہیں، اس کے اندر بیماری ڈال کے ہم امتحان کریں گے کہ آیا وہ اس کے باوجود بھی شکر کرتا ہے یا نہیں، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور خدا نخواستہ خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے۔ اگر ان حالات میں بھی انسان صبر اور شکر بجا لائے تو وہ صحیح مومن ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا کہ خداوند عالم کس طریقے سے انسانوں کا امتحان لیتا ہے، کس طریقے سے انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اب اسی حصے کا یعنی اخلاق کا ہم ایک سوال اور لیں گے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس جعفری صاحب نے، ہندوستان سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فقیروں کے حق میں انفاق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، اس حوالے سے قرآن کے اندر خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، اس رزق میں سے خرچ کرو، خدا کی راہ میں انفاق کرو جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر نہ انسان کے لیے معنوی تجارت کا کوئی ذریعہ باقی ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ہے، نہ کوئی دوستی وہاں پہ کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے بغیر اذن الہی کے۔ تو انفاق جو ہے بہت ہی اس کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے قرآن کی بے انتہا آیات کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو غنی ہیں، جو ثروت مند ہیں، ان کے اندر جو محبت دنیا ہے اس کو کم کیا جائے، یعنی اس کا کنٹرول رہے، چونکہ روایات میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے، اگر انسان انفاق نہ کرے تو اس کے اندر ہمدردی کا عنصر کم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے استغنا کے اوپر تکبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اور حب دنیا اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمدردی اس کے اندر پیدا کریں اور دنیا کی محبت اس کے اندر کنٹرول میں رہے، خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے۔
جی ناظرین، تو یہ اخلاق کے حوالے سے سوالات تھے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے تھے اور ہمارے مہمان یہاں پر جواب دے رہے تھے۔ اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا۔ احکام ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کا جاننا یعنی خداوند عالم کی طرف سے اور شریعت کے طرف سے ہمارے اوپر ضروری ہے. ہر انسان کے لیے اتنے احکام کا جاننا ضروری ہے جتنے اس کی زندگی میں اس کے کام آتے ہیں, ورنہ ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے, ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے, دوسرے احکام صحیح نہیں ہے, ہماری عبادت صحیح نہیں ہے, اور پھر ہماری زندگی کے مسائل بھی, ہمارے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی واجب ہے کون سی حرام ہے. تو ہم احکام کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے, یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, احکام کا. ماشاءاللہ آپ کے سوالات بہت آتے ہیں احکام کے حوالے سے. تو سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں وہ ہے ویڈیو کی صورت میں, جو ہمیں انڈیا سے بھیجا ہے جناب رئیس حیدر صاحب نے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر سب سے پہلا احکام کا سوال دیکھتے ہیں, خود ان کی زبان سے ان کا سوال بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان جواب دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس کا جواب دیا ہے جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب اور ان کا سوال دیکھتے ہیں.
ہم رئیس احمد شکارپور ہندوستان سے بول رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ مچھلیاں جن کا حکم شریعت ہے کہ جو مچھلیاں کھانا حرام ہے, ان کا تیل کیا جسم پر ملا جا سکتا ہے, اور اس تیل کو جسم پہ ملنے کے بعد کیا اس سے عبادت خدا انجام دی جا سکتی ہے, مثلا نماز پڑھی جا سکتی ہے, قرآن پڑھا جا سکتا ہے, یا اور دیگر عبادتیں انجام دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے, شکریہ, خدا حافظ.
جی جی, جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ کہ مثلا کہ وہ مچھلیاں جن کا کھانا حرام ہے ان سے اگر تیل نکالا جائے تو مثلا کہ پاک ہے یا نجس. دیکھیے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے مگر وہ خود پاک ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ان میں سے ایک مچھلی بھی ہے جیسے کہ حرام گوشت مچھلی ہے, اس کا کھانا حرام ہے, یا وہ مچھلی جو پانی میں مر گئی ہے اس کا کھانا حرام ہے مگر پاک ہے وہ. تو جب یہ مچھلی خود پاک ہے, اس سے اگر کوئی روغن نکال رہا ہے, تیل نکال رہا ہے, تو وہ تیل بھی پاک ہے. اب اس تیل کو اگر استعمال کیا جائے, مالش میں کھا نہیں سکتے ہیں چونکہ کھانا حرام ہے, لیکن اگر مالش کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو نماز کے لیے بھی پاک کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ وہ پاک ہے. ہاں, رہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعضاء وضو میں آپ نے استعمال کیا ہے تو چونکہ یہ روغن ہے اور پانی پہنچنے سے مانے ہے, لہذا وضو کے پہلے اس کی چکناہٹ کا ختم کرنا ضروری ہے, ورنہ بذات خود پاک ہے, نماز کے لیے اس سے اس کو جو ہے وہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے, خود پاک ہے.
جی ہاں ناظرین, تو یہ جواب تھا رئیس حیدر صاحب کے سوال کا. اور اب سوال کیا ہے جو آپ کی سوال خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں, یہ تحسین عباس صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے انڈیا سے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا جوتا ایسے جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہے, تو اگر جوتے کے اندر اتنا پسینہ آ جائے کہ انسان کا پیر گیلا ہو جائے تو کیا پیر کا دھونا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا ہے تحسین عباس صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے, اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ اگر انسان کو دو چیز کا یقین ہو جائے, پہلی چیز یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ میرا جوتا مردار کی کھال سے بنا ہوا ہے, مثلا اس نے خود دیکھا کہ کسی انسان نے مردار کی کھال کو نکالا اور جوتا بنا کے اس کو دے دیا, یا کسی موثق انسان نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا جوتا مردار کی کھال کا بنا ہوا ہے, تو اس صورت میں یہ جوتا نجس ہے. اور یہ کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جوتے کے اندر جو ہمارا پیر ہے اس پیر میں اتنا پسینہ نکلا ہے کہ پیر پسینے کے ساتھ جوتے کی کھال سے متصل ہو گیا ہے, اگر یہ دو صورتیں ہیں تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے اپنے پیر کو دھلے اور اس کے بعد وضو انجام دے, وضو کے بعد نماز کو پڑھے. لیکن اگر دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں شک ہے, اسے اس بات میں شک ہے کہ میرا جوتا مردار کی کھال کا ہے یا نہیں ہے, یا اس بات کا یقین ہے کہ جوتا مردار کی کھال کا ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ پسینہ نکلا یا نہیں نکلا, ان دونوں صورتوں میں انسان کے لیے جائز ہے بغیر پیر کو دھلے ہوئے وہ نماز میں داخل ہو سکتا ہے.
جی, یہ بھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو اکثر انسانوں کو جس کی ضرورت پڑتی ہے, مثلا جوتا انسان کا جو ہے وہ کبھی نجس ہو جاتا ہے, پھر کس طریقے سے یعنی وہ پاک ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے مہمان نے اس کے اوپر یہ روشنی ڈالی. اور اس کے بعد ہم سوال لیں گے, یہ سوال پوچھا ہے محمد طہٰ صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں, سوال ہے ان کا, انہوں نے ہمیں میسج کی صورت میں یہ سوال پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر پھونکنا کیسا ہے، اگر کوئی پھونک مارتا ہے سجدے کی جگہ پر تو یہ کیسا ہے، اور سجدے کے ذکر کے علاوہ سجدے میں کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے، یعنی سجدے کے ذکر کے علاوہ اور کون سی دعا ہے جو مستحب ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
مکروہات سجدے میں ایک چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کا پھونکنا یہ کراہت رکھتا ہے، چونکہ عام طریقے سے جب انسان پھونکتا ہے پھونک مارتا ہے تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی لفظ دو حرفی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، مثلا اگر کہے فو یا کہے پھو تو فو کی صورت میں فے واو دو حرف نکل گئے اور پھو کی صورت میں تین حرف نکل گئے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر پھونک مارتے وقت دو حرفی کلمہ انسان کی زبان سے نکل جائے تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہے، اور بہتر یہ ہے مستحب ہے کہ انسان سجدے کے آخر میں اور ذکر کے بعد اس دعائے کریمہ کو پڑھے جو منقول ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک انک ذو الفضل العظیم۔
ناظرین یہ سوالات تھے احکام کے جو آپ کے ہم تک پہنچے تھے، اور ہمارے مہمان یہاں پر جواب دے رہے تھے حسن رضا صاحب اور جناب زرغام صاحب، تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام اسلام پلس میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب جو ہم پروگرام کا حصہ شروع کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم حصہ ہے، وہ ہے قرآن کا حصہ۔ دیکھیے جو اتنی ہمارے پاس احادیث ہیں، اتنی روایات ہیں اور اتنے جو معصومین کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تاکید کی گئی ہے کہ تم قرآن کو سیکھو، تو قرآن کے سیکھنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھنا سیکھے یا اس کے جو تجوید کے قواعد ہیں ان سے آشنا ہو، نہیں، بلکہ اس کے معارف سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ اگر ہم قرآن سے آشنا نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خداوند عالم ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سلسلہ ہمارا بہت ہی اہم ہے، قرآن کے معارف کا سلسلہ۔ تو یہاں پر جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ایک سوال کیا ہے محمد قاسم لطیفی صاحب نے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو سوال بھی آپ ان کا سنتے چلیے۔ سوال فرمایا ہے محمد قاسم لطیفی صاحب نے کہ ریحانت القرآن کسے کہتے ہیں اور کون سے سورے ہیں جو معوذتین کہلاتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کا جواب جناب عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ دے رہے ہیں۔
گویا کہ آپ نے ایک سوال میں دو سوال کیے، انشاءاللہ دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ریحانت القرآن کے سورے کو کہتے ہیں اور معوذتین کن سوروں کو کہا جاتا ہے؟ ریحانت القرآن سورہ یاسین کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے، دوسرا نام ریحانت القرآن، قرآن کی خوشبو بھی اس کو کہا گیا ہے۔ معوذتین، اب آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر، معوذتین کن سوروں کو کہتے ہیں؟ معوذتین دو معوذ، سورہ معوذتین دو معوذ سورہ، یعنی وہ دو سورہ کہ جس میں اعوذ باللہ آیا ہے، جو اعوذوں سے شروع ہوتے ہیں، جو اعوذوں سے شروع ہوتے ہیں، وہ کون کون سے سورہ ہیں؟ سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سورہ ناس، اسی طرح سے سورہ فلق کی جو قل اعوذ برب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں، یعنی سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ یہ دونوں سورہ بھی بہت اہم ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ در المنصور تفسیر میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسا سورہ نازل کیا گیا، یعنی دو ایسے سورے نازل کیے گئے کہ جس کے مثل نہیں نازل کیے گئے، وہ کون؟ فرماتے ہیں المعوذتان، دو معوذ سورے، یعنی جن کے شروع میں اعوذ آیا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔
اس کے بعد سوال کیا ہے یہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے ہمیں شکیل حسین صاحب نے غازی آباد انڈیا سے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ ان کا سوال بھی انہی کی زبان میں اور ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہمارے مہمان جو جواب دے رہے ہیں اس میں وہ ان کا جواب بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں شکیل حسین غازی آباد اتر پردیش سے, میرا ایک سوال ہے آپ کے پروگرام میں, کیا قرآن مجید میں انسان کی ترقی کے لیے کوئی آیات ہے؟
قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں جن سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں انسان کو ترقی کی دعوت دی گئی ہے اور ترقی کے اسباب بھی بیان کیے ہیں. مثلا ایمان کے ذریعے سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے, عمل کے ذریعے سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بشرطی کہ وہ مومن ہو, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یا مثلا وہ آیتیں جو انسان کو محنت کرنے کے اوپر, مشقت کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہیں, مشقت کرنے کا حکم دیتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ انسان کو اتنا ہی حاصل ہوگا جتنی وہ محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى.
جی ناظرین, تو یہ قرآن کا حصہ تھا ہمارے پروگرام میں, جو آپ کے سوالات قرآن کے حوالے سے تھے. ہمارے مہمانوں نے ان کے جوابات یہاں پر دیے. ماشاءاللہ سوالات بھی بہت اچھے تھے اور اسی طریقے سے جوابات بھی بہت اچھے تھے. فی الحال اس حصے کو ہم پروگرام میں روکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام میں جو آخری حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ناظرین پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین یہ ایک بہت اہم حصہ ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مؤثر ذریعہ اور ہے علاج کے لیے, کہ جس کے ذریعے انسان محفوظ رہ سکتا ہے بہت سی بیماریوں سے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسلامی طب کا. دیکھیے معصومین علیہ السلام کی بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں, اس طرح کی بہت سی فرمائشات ہمیں ملتی ہیں جس میں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر تم ان چیزوں پر عمل کرو تو ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. تو ناظرین اس سلسلے کو بھی ہم نے اسی لیے معرف کا حصہ بنایا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایک سوال کیا ہے یہاں مدثر حسین صاحب نے بنگلور انڈیا سے, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. انہوں نے چونکہ وائس کی صورت میں بھیجا ہے, آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے, تو ہم اس سوال کو انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب خادم حسین رضوی صاحب قبلہ, اور یعنی اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور سوال بھی خود انہی کی زبان میں سنتے ہیں مدثر صاحب کی, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مدثر حسین بنگلور انڈیا سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے, گیس کی شکایت ہوتی ہے, اس کے حل کے لیے اسلامک طب میں کیا حل بتایا گیا ہے؟ شکریہ.
آپ کے اس سوال کے متعلق کچھ یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے کھانے اور پینے کے پروگرام کو بالکل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارشات کے مطابق منظم کریں تو ہمارا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, ہمیں گیس کی تکالیف بھی نہیں ہوں گی. آج کل عموماً ہر فرد بلکہ ہر گھر میں اکثر افراد کو یہ پرابلم لاحق رہتی ہے, جس کے دفع کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ سفارشات فرمائی ہیں جن پہ عمل کرنے سے ہماری یہ مشکل بہت ہی بآسانی حل ہو سکتی ہے. گیس کیونکہ معدے میں سردی اور خشکی سے ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارشات کے مطابق شہد اور گرم پانی کا اکٹھا صبح ناشتہ میں استعمال کرنا, یا دیسی گھی کو گرم چائے کے ساتھ استعمال کرنا, اور اسی طرح بہ دانہ جو ہم کھاتے ہیں, بہ دانہ دکانوں سے پنساریوں سے آسانی سے مل جاتا ہے, اس کا پیس کر استعمال کرنا معدے کی گیس کی کاہش اور اس کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے دوران کھانے سے پہلے نمک سے اپنے کھانے کا افتتاح کرنا, اور کھانے سے پہلے نمک کچھ کھا لینا اور کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا نمک کھا لینا معدے کی بیماریوں کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے ساتھ کچھ سرکہ استعمال کر لینا بھی معدے کی گیس کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے.
جی ناظرین، یہ سوال ایک شخص نے کیا ہے، لیکن ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس سوال کے وسیلے سے وہ جواب پوری دنیا تک اور ہمارے تمام ناظرین تک پہنچے گا، اور نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اس مشکل کے شکار ہوں گے. آج گیس کی مشکل ایک عام مشکل ہے، لیکن ہمارے مہمان کی جو یہاں پر سفارشات تھی، جو ان کا بیان تھا جس میں انہوں نے معصومین علیہ السلام کے اقوال بیان کیے ہیں، اگر اس پر جو بھی ناظر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. دوسرا سوال کیا ہے یہاں پر جو طب سے تعلق رکھتا ہے، طب اسلامی سے. وہ ایک خاتون ہیں فاطمہ، انہوں نے سوال کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کمر کا درد بہت اذیت کرتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیے. کمر کا درد، اس کا کوئی حل بتائیے کہ کس طریقے سے اس مشکل سے انسان چھٹکارا پا سکتا ہے. اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
کمر کا درد آج کل بہت ہی شایع درد ہے، اور اس بیماری نے اکثر افراد کو بہت ہی اذیت کی ہے. یہ بیماری معمولاً مختلف وجوہات کی وجہ سے پیش آتی ہے، جس میں سے زیادہ کام کرنا یا سخت کام کرنا، یا کلاً انسان کا وجود بہت ہی نحیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمر کا درد انسان کو لاحق ہوتا ہے. جس وجہ سے بھی یہ درد لاحق ہو، اس کے لیے چند کلی امور ہیں، جو انسان ان کو مد نظر رکھے تو انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کھجور اور انجیر کا استعمال زیادہ کرے، کیونکہ ان دونوں میں بہت ہی شفا ہے. رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال میں، یعنی کھجور اور انجیر کے استعمال میں، کئی بیماریوں کا علاج ہے. اور آج کل کی طب میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کھجور اور انجیر کا استعمال کرنا انسان کے جسم کو قوی کرتا ہے اور کمر درد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی مہم چیز ہے، زیتون کا تیل ہے، اس کو کھانے میں بھی استعمال کیجیے، اور زیتون کے تیل کو اپنی کمر پر مالش بھی کیجیے. زیتون کے تیل کی مالش کمر درد میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ زیتون کا تیل انسان کے جسم میں بہت جلد جذب ہوتا ہے، اور جذب ہونے کے ساتھ ساتھ کمر درد اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جو کہ کمر درد کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے.
جی ناظرین، بڑا اہم نقطہ تھا یہ کہ کس طریقے سے ہم کمر درد کی مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر ان نکات کے اوپر ہم عمل کریں جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم اس مشکل سے نجات پا سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں. تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہو چلا ہے، اور یہاں پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ان ناظرین کے بھی جنہوں نے سوالات بھیجے تھے، اسی طریقے سے ان ناظرین کے بھی جو سوالات نہیں بھیجے تھے لیکن وہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، ہمارے نمبرس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھیجیے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.